بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغزوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج یہ 3rd ہفتہ ہے کہ جس میں ایک حدیث کے متعلق تشریح کی جا رہی ہے. آخری کچھ حصے باقی ہیں جس کی تشریح اور جس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آج عرض کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ ہفتے بات آئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. پھر حضور نے فرمایا لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. ولا یکذبہ، مسلمان مسلمان سے جھوٹ نہیں بولتا. یہاں تک تو تشریح ہو چکی ہے، اب اس کے بعد ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. بے یار و مددگار چھوڑنا کسے کہتے؟ بے یار و مددگار چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مسلمان بھائی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، آڑے وقت میں ان کا سپورٹ کریں، مشکل اوقات میں ان کی مدد کریں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو تب بھی مدد کرو اور تمہارا بھائی مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، اور مظلوم کہتے ہیں جس آدمی پر ظلم کیا جائے. ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. نبی نے جب یہ بات کہی، ایک صحابی کو تعجب ہوا، پوچھا اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کی جائے، لیکن ظالم کی مدد یہ کیسے ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ آپ اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہی ظالم کی مدد ہے. اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں بڑے کو چھوٹے پر ظلم کرتے ہوئے، ہم بڑے کو چھوٹے پر ظلم کرنے سے روکے، یہ ظالم کی مدد ہے. ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں طاقتور کو کہ وہ کمزوروں کے حقوق کو ہڑپ کر رہا ہے، تو ہم طاقتور کو روکے کہ وہ کمزوروں کے حق کو نہ مارے، یہ اس ظالم کی مدد ہے. ایک موقع پر ایک صاحب مکے میں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، مال تجارت لے کر آئے، قریش کے ایک لیڈر نے ان کا مال ہڑپ کر دیا اور دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وہ صاحب مختلف قریش کے لیڈروں کے پاس پھرتے رہے کہ میرا حق مجھے دلا دو، لیکن کسی میں یہ طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ قریش کے اس سردار سے اس مال کو واپس لے لیا جائے. اور اس مظلوم آدمی کی مدد کی جائے جو اجنبی تھا، پردیسی تھا، مسافر تھا، مکے میں تجارت کے لیے آیا تھا۔ بالآخر شرفاء قریش کو غیرت آئی اور سرداران قریش عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے ایک پیکٹ کیا، ایک معاہدہ کیا جس کو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کا نام دیا گیا، اور اس معاہدے میں حضور بھی شریک تھے، کفار کے لیڈروں کے ساتھ حضور بھی اس معاہدے میں شریک تھے، اور سبوں نے مل کر معاہدہ کیا، بات طے ہوئی کہ ہم ظالم کو اس کو ظلم کرنے سے روکیں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ لہذا اس پیکٹ اور اس صلح اور اس معاہدے کا نام ہے حلف الفضول، حضور اس میں شریک تھے، اور پھر اس قریش کے سردار سے اس مال کو واپس کر کے لے کر اس مظلوم کے حوالے کیا گیا۔ زمانے اسلام میں حضور نے اس حلف الفضول کا تذکرہ کیا اور فرمایا تھا کہ آج بھی مجھے کوئی اس بات کی دعوت دے، اس طرح کے آپسی معاہدوں کی، پیکٹ کی، صلح نامے کی، اور تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان، علاقے کے ذمہ دار ایک ایسی کمیٹی تشکیل دے جس کے نتیجے میں یہ ہو کہ پھر ظالم کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں گھر میں ظالم ہے اور اپنے گھر والوں پر ظلم کرتا ہے تو ہم آگے بڑھ کر ان کو اس ظلم سے روکیں، یہ ظالم کی مدد ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پردیس کی کوئی عورت کسی گھر بیاہ دی گئی ہے اور اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے اور اس عورت کا کوئی خاندان یہاں نہیں ہے جو اس عورت کی مدد کے لیے آگے آ سکے، محلے کے ذمہ داروں کی یہ پر فرض بنتا ہے، یہاں کے نوجوانوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ پھر وہ حلف الفضول کی طرح ایک کمیٹی قائم کرے جو ان ظالموں کو ظلم سے روکے۔ ظالموں کو ظلم سے روکنا یہ ظالموں کی مدد ہے، اور مظلوموں کو ان کا حق دلانا یہ مظلوموں کی مدد ہے۔ لہذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اسلام نے کہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ مسلمان مسلمان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، مسلمان بھائی مسلمان کی مدد کرے۔ آج کتنے مسلمان مظلوم مرد اور کتنی مسلمان مظلوم عورتیں ہیں جو ہماری گھروں میں ہیں اور دہائیاں دے رہی ہیں ظلم کی وجہ سے، لہذا ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے، من نفس عن مؤمن قربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من کرب یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں ایک تکلیف کو دور کرے گا۔ مسلمان بھائی مسلمان عورت تکلیف میں مبتلا ہیں، ہم ان کی تکلیف کو دور کریں گے، ہم ان کی تکلیف کو ختم کریں گے، تو پھر خوشخبری یہ سنائی گئی، اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن کی ایک تکلیف کو اس سے ہٹا دیں گے۔ ہم نے کسی مسلمان کی مدد کی اور اس کو تکلیف سے دور کیا، اس کو ظلم سے نجات دی، اللہ قیامت کے دن ہماری مدد کریں گے اور قیامت کے دن کی تکلیف کو ہم سے ہٹائیں گے۔ دنیا میں ہم کریں گے، اللہ آخرت میں بدلہ دے گا، اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے کام آئے اور خدا ہمارے کو یوں ہی بیکار چھوڑ دے، جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ اصول ہے۔ دوسری بات اس کے بعد جو حضور نے فرمائی، وَلَا يَحْقِرُ، مسلمان مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ ہم کبھی اس طرح سے کبر میں مارے جاتے ہیں، غرور و تکبر ہماری ذہن پر اور ہمارے دل و دماغ پر ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ مسلمان مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اسی حدیث میں سامنے حضور نے یہ بات فرمائی ہے، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اگر میں زید کو حقیر سمجھتا ہوں تو میں خود برا ہوں، یہ میری برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوں۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ شرابی، وہ چور و ڈاکو جو شراب پینے میں لگے ہوئے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، جو ڈاکے ڈالتے ہیں، کیا ہم ان کو حقیر نہ سمجھیں؟ یاد رکھیے ہمیں ان کے ذات سے حقارت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ان کی گناہوں سے حقارت ہونی چاہیے. جیسے ایک ڈاکٹر کو بیمار سے نفرت ہوتی ہے یا بیمار کی بیماری سے نفرت ہوتی ہے؟ آپ سب کہیں گے ڈاکٹر کو بیمار سے نفرت نہیں ہوتی، ڈاکٹر کو بیمار کی بیماری سے نفرت ہوتی ہے. تب جا کر ڈاکٹر اس بیمار کی بیماری کا علاج کرتا ہے. اگر ڈاکٹر کو بیمار سے نفرت ہے، وہ بیمار کو حقیر سمجھتا ہے، تو ڈاکٹر کبھی اس کا علاج نہیں کر سکے گا. اسی طرح ہم اللہ کے گنہگار بندوں کو حقیر نہ سمجھے. کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے لوگوں نے، دین کے حاملین نے دوسروں کو حقیر سمجھا اور خود دین سے محروم ہو گئے. تفصیلات کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں واقعات بیان کر دیتا کہ حقیر سمجھنے کے نتیجے میں اللہ نے محروم کر دیا. کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسا آدمی ہے، اللہ اس کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ ایسوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو ان کے باروں میں یہ تانا کستے ہیں، ارے یہ تو اتنا بڑا مجرم ہے کہ خدا ان کی مغفرت نہیں کرے گا، یہ بات کہنے والوں کی زندگی بھر کے اعمال اللہ تعالی بیکار کر دیتے ہیں. اچھے اچھوں کی آج جو برائی ہے، اور خاص طور پر دیندار حضرات کی جو برائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دینداری کے کبر میں مارے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے میں یہ مارے جاتے ہیں. اور یہ آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھتا ہے. تو جیسے ڈاکٹر بیمار سے نفرت نہیں کرتا، بیمار کی بیماری سے اسے نفرت ہے، اسی طرح ہمیں شرابیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، شرابیوں کے اس شراب پینے کو ہم حقیر سمجھے. ہمیں زانیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، زانیوں کے زنا کو ہم حقیر سمجھے. ہمیں چوروں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، چوروں کی چوری کو ہم حقیر سمجھے. ہمیں ڈاکوؤں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، ڈاکوؤں کے ڈاکے کو ہم حقیر سمجھے. ہمیں قاتلوں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، قاتلوں کے قتل کے عمل کو ہم حقیر سمجھیں. جب ہم قاتلوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے، تو ہم قاتلوں کے پاس جائیں گے، انہیں ان کی اصلاح کی باتیں سنائیں گے. اگر قاتلوں سے ہی نفرت ہو جائے تو ان کے پاس جائے گا کون، ان کی اصلاح کرے گا کون؟ لہذا ایک دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنے سے بھی روک دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ تم جب برائی کو دیکھو تو دل سے حقیر سمجھو، برائی کو حقیر سمجھو، برا گنہگار کو تم حقیر نہ سمجھو. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے. اور یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کیا. تقوی باطن کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، جس کا ادراک اور جس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. مجھ میں کتنا تقوی ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، آپ میں کتنا تقوی ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، اور دل کو انسان پھاڑ کر نہیں دے سکتا کہ اس دل میں کتنا تقوی چھپا ہوا ہے. لہذا اللہ ہماری ظاہری اعمال کو، ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں ہمارے دلوں کو اور نکلنے والے بدن سے اعمال کو. بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہوتے ہیں جب دل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جب دل کے اندر تقوی کی بیج ہوتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. من بطع به عمله لم يسر به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے لے جائے اس کا بڑا خاندان اسے جنت میں نہیں پہنچائے گا. نوح کے بیٹے کے عمل خراب تھے، لہذا حضرت نوح کے بیٹے کو اللہ نے دنیا میں ہی ڈبو دیا. انه عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں تھا، لہذا اللہ نے اس کو ڈبو دیا. تو ہمارا خاندان، ہماری برادریاں، ہماری شکل و صورتیں، ہمارے مال، ہماری دھن دولت، ہمارے عہدے، ہماری ڈگریاں، ہماری حکومتیں، خدا کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے پاس قیمت ہے دلوں کے تقوی کی، اور ہمارے اعمال کی قیمت ہے اگر ان اعمال کے پیچھے اخلاص کا چھپا ہے. لہذا تقوی دل میں ہوتا ہے، اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے اللہ کے پاس اس کے اتنی ہی زیادہ قدر و قیمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم بڑے قیمتی بن گئے. تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیمتی کہتے ہیں. اگر حکومتوں کی بنیاد پر اللہ کے یہاں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا، اگر وزارت کی بنیاد پر اللہ کے پاس کامیابی ہوتی تو تو فرعون کا وزیر حامان کامیاب ہوتا. اگر حسب نسب اور خاندانی شرافتوں کی بنیاد پر کامیابی ہوتی تو ابو جہل کامیاب ہوتا. اگر خوبصورتی کی بنیاد پر کامیابی ہوتی تو ابو لہب کامیاب ہوتا. اگر مال و دولت کی بنیاد پر کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا. اگر نبیوں کی اولاد ہونے کی بنیاد پر کامیابی ہوتی تو نبی حضرت نوح کا بیٹا کامیاب ہوتا. حضرت ابراہیم کا باپ آزر کامیاب ہوتا. یہ ٹھکوسلے ہیں, دنیا کی ظاہری شکل و صورت ہے. اللہ کے پاس قیمت تقوی کی ہے, ایمان کی ہے, اور ان اعمال کی ہے جن اعمال کے پیچھے تقوی کا چھاپ ہوتا ہے, جن اعمال کے پیچھے اخلاص کی عظیم سرمایہ ہوتا ہے. ورنہ اس کے بغیر تو ظاہری شکل و صورت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. انسان کی زندگیوں میں تقوی کی بھی ضرورت ہے, خدا خوفی کی بھی ضرورت ہے, جو انسان کو اللہ کے اعمال پر کھڑا کر سکے. آخری بات جو اس حدیث سے متعلق ہے, جو حضور نے ارشاد فرمائی, وہ یہ تھی, کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حرام ہے. تین چیزیں فرمائیں. نمبر ایک, خون بہانا حرام ہے, اور کسی ناحق کو مارنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو مارنا ہے. اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا. آپ کافروں سے کہیے, غیر مسلموں سے کہیے, اپنے ملنے والوں سے یہ کہیے کہ قرآن نے کہا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اس آیت کو یاد رکھیے, اور یہ آیت اگر یاد نہیں ہے تو ترجمہ تو یاد رکھیے, مفہوم و مطلب تو یاد رکھیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی انسان کو ناحق مارا, قتل کیا, تم نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا, پوری انسانیت کے تم قاتل ہو. ایک انسان کو ناحق مارنا پوری انسانیت کا خون کرنا ہے, پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے, اور ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے. قرآن دہشت گردی کی تعلیم دی میں تعلیم دی جاتی ہے. افسوس کے مسلمان ٹی وی چینلوں میں, ٹی وی کی اسکرین پر اینکروں کو جب بھوکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان سے بھی متاثر ہو کر جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ جتنی دہشت گردیاں ہوتی ہے سارے مسلمانوں سے ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ قرآن اور اسلام کی بنیاد پر دہشت گردی ہوتی ہے. یہ جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. اس جھوٹ کو بار بار اس طرح بولا گیا ہے کہ جھوٹ کو سچ سمجھا گیا ہے. افسوس ہے کہ ذہن کی اس تخریب کو نکالنے کی ضرورت ہے. قرآن نے تو یہ کہا کہ انسانیت کا قتل ہے. پھر یہ بھی فرمایا, اگر ہم نے کسی انسان کی جان بچا لی, ایسے ہے جیسے ہم نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا, ایک انسان کو زندہ رکھا, ایک کی جان ہم نے بچا لی, ایسا ہے پوری انسانیت کی ہم نے جان بچائی. قرآن تو اس کی تعلیم دیتا ہے. لہذا یہ امن کا مذہب ہے, اور اسی کی اس نے تعلیم دی ہے. خون بہانے کو اس نے حرام قرار دیا ہے, ظلم کو اس نے حرام قرار دیا ہے. جب اس نے جانوروں پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا تو کیسے مسلمان, کیسے اسلام یہ کہہ سکتا ہے کہ تم انسانوں کو قتل کرو؟ اور وہ انسان جو بیچارے عوام ہیں, راستوں پر جا رہے ہیں, مظلوم بیچارے, انہوں نے کچھ کیا نہیں اور اب اس کو مارے, اس کی تو اجازت ہرگز نہیں. پھر فرمایا, دمہ ومالہ, اس کا مال لینا حرام, وراثت دبائے بیٹھے ہیں حرام ہے. آپ کے پاس امانت رکھی گئی تھی, امانت کو واپس نہیں کر رہے ہیں, حرام ہے. قرض لیے بیٹھے ہیں, دینے کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, حرام ہے. دوسروں کا مال لوٹ کر لے رہے ہیں, حرام ہے. چھوری چھپے لے رہے ہیں, حرام ہے. اور بھی جو مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں دوسروں کے مال کو لوٹنے کی, سود کے ذریعے لے رہے ہیں, حرام ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس موضوع پر الگ سے بات کی جائے گی. سود کی جو مختلف شکلیں ہیں اس وقت ہمارے اس معاشرے میں پنپ رہی ہیں, اس کی مختلف صورتوں پر آئندہ ہفتے روشنی ڈالی جائے گی. میں اس موضوع کو نہیں چھیڑتا. آخری بات, وعرضہ, اس کی آبرو ریزی حرام, اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا حرام ہے. آبرو ریزی یہ ہے کہ ہم اس کے عیوب کو لے کر معاشرے میں بتا رہے ہیں. اللہ نے اس کے عیوب پہ پردہ ڈال رکھے تھے. اس نے مثال کے طور پر چوری کی تھی, کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ چور ہے. ہم لوگوں کو بتائے پھر رہے ہیں کہ فلاں صاحب چور ہے, فلاں صاحب نے یہ گناہ کیا ہے. اللہ نے ان کے جن گناہوں پر پردے ڈال رکھے ہیں, ہم ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے جا کر کھول رہے ہیں. یہ حرام ہے. ان کی عزت کے ساتھ کھیلنا, ان کی آبرو ریزی کرنا، معاشرے میں ان کو بدنام کرنے کے لیے چلتے پھرتے ان کے عیوب کو بیان کرنا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، بہت سخت بات کہی اللہ کے رسول نے، کہ جو خوشخبری بھی ہے اور دھمکی بھی ہے، جو مسلمان کے عیوب پر پردے ڈالے گا، اس کے عیب کو نہیں بیان کرے گا، چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردے ڈالے گی، اس کے عیب کو اللہ قیامت میں چھپائیں گے۔ اور جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیوب کو کھولے گا، معاشرے میں جا کر بیان کرے گا کہ فلاں صاحب نے فلاں کام کیا ہے، اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، یہ جا کر معاشرے میں بولے گا اور اس کو بدنام کرے گا، اللہ اسے دنیا میں اس کے عیوب کو ظاہر کریں گے، یہاں تک کہ اللہ ان عیوب کی بنیاد پر اس کو اس کے گھر میں ذلیل کریں گے، اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیں گے۔ اگر ہم نے دوسروں کی رسوائی کا سامان کیا، خدا ہمیں اپنے گھر میں رسوا کر دے گا، یہ بدلہ ہے۔ اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو ستاری کرتا ہے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، من ستر مسلماً سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کے عیب پہ ستاری ڈالتا ہے، عیوب کو چھپاتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر ستاری ڈالیں گے، اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا بھائی، کسی کو کسی پر پکڑا گیا، کسی چوری میں، کسی ظلم میں، کسی گناہ میں، ہمیں معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، خاموش رہیے، دوسروں کو کیوں بتا دیں؟ ہم اگر خاموش رہے، دوسروں کو نہیں بتایا، ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے عیوب پر اللہ دنیا میں بھی پردے ڈالے گا، آخرت میں بھی پردے ڈالے گا۔ یہ جو طویل حدیث جو 3 ہفتوں سے چلی، ان میں جو پیغامات اللہ کے رسول نے ہمیں دیے ہیں، حقیقت یہ ہے یہ وہ پیغامات ہیں جو انسان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور حضور کی ہر بات ہیرے جواہرات اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص و استقامت کے ساتھ اس پوری حدیث کی تمام تعلیمات پر اور پورے دین کے تمام تعلیمات پر اخلاص و استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔